قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم واہل بیته الطیبین الطاہرین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین۔ ہم نے کل ایک مقدماتی گفتگو کی جس میں ہم نے سورہ صف کی کچھ خواص اور کچھ فضیلتوں کو ذکر کیا، کچھ اس کا ایک میں نے مختصر سا انٹروڈکشن آپ کو دیا کہ سورہ صف میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو جن کو بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ میں صرف ایک دفعہ اس کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا دہرا لیں کہ تین اہم ترین جو اس کے یعنی سلسلے ہیں جس کو اس میں کنسنٹریٹ کیا گیا ہے، ایک یہ پہلی آیت جو انشاءاللہ ہم جہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور ان لوگوں کی ملامت کے جو لوگ کہتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کی تمام ادیان کے اوپر فتح۔ انشاءاللہ یہ جب سلسلہ آئے گا وہاں پہ میں تفصیلاً عرض کروں گا کہ یہ جو دین مبین اسلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سسٹم یعنی بنایا ہی ایسے ہے کہ خود اس سسٹم کا وجود ایسا ہے کہ اس نے حق ہے، اس لیے اس نے باطل پر غالب آنا ہے، یہ اس کے اپنے وجود کے اندر ہے۔ لیکن کیوں یہ غلبہ جو ہے وہ اس کو اتنا طولانی عرصہ ہو گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کب ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، وہ انشاءاللہ جب اس میں آئیں گے مرحلہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور چوتھا اور اہم نقطہ جو اس سورہ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ پروردگار جو ہے وہ تشویق دلا رہا ہے کہ انسانوں کو کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان و مال کو جو ہے وہ قربان کریں۔ جہاد کی فضیلت، اب جس آیت کو ہم نے کل سلسلہ شروع کیا تھا، اہم ترین نقطہ تمام موجودات کی ایک عمومی تسبیح، تمام کے تمام، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کر کے آئیے گا کہ تسبیح، موجودات کی تسبیح سے کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ ایک میرا جو ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوستوں سے یہ، البتہ میں نے اس میں ترجمہ یہاں پہ بیان کر دیا ہے، لیکن اس لکھے ہوئے ترجمے کو اگر چھوڑ بھی دیں تو آیت بظاہر بہت آسان سی آیت ہے، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان ذرا سا اگر ترجمہ نہ بھی پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحا تسبیح کرتے ہیں، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہیں، وہوا وہی اللہ العزیز اور حکیم ہے۔ ہر چیز، ما فی السماوات وما فی الارض، کیا کر رہی ہے؟ سبحا للہ، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی ایسا نقطہ بھی موجود ہو کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اس تسبیح سے مراد کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی ہے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ سورج، چاند، ستارے، یہ بھی تو آخر چیزیں موجود ہیں جو آسمان میں ہیں، زمین میں پہاڑ بھی ہیں، پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہم کیسے کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں واقعی تسبیح کر رہی ہیں؟ تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے ظاہر ہوگا؟ تسبیح یعنی اطاعت کرنا، آپ نے کچھ کہا؟ ہاں ہاں، اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور تو ان کرنا وہ اطاعت ہوگی، اطاعت کا کانسیپٹ ہے وہ، اوبے کرنا۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ؟ گریٹنیس آف خداوند جو ہے وہ ہر شے سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، تقریباً وہی معنی ہے۔ پاکیزگی، پاکیزگی کس شے کے مقابلے میں ہے؟ عیب سے پاک، منزہ ہونا، یہ تسبیح کا جو ہے یہ لغوی مطلب ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم یوں سمجھ لیں کہ ساری گفتگو میں انٹر ہوئے۔ وہ جو آپ لوگوں نے باتیں کی وہ ساری اپنی جگہ صحیح ہیں، ان میں سے کسی بات سے انکار نہیں ہے، لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا غور کریں آیات میں, تو یہ بہرحال میری ایک نہج رہی ہے کہ تھوڑا سا آپ الفاظ اور پھر اس سے لفظ پہ بحث کریں اور پھر آئیں ایک اگلے میٹر میں, ایک اگلے مرحلے میں. لفظاً تسبیح ہی کسے کہتے ہیں, جیسے برادر نے بیان کیا, تسبیح کا جو لفظی کانسیپٹ ہے, لفظ میں لغت میں جا کے جب ہم تسبیح کو بیان کرنا چاہتے ہیں, لغت یہ کہتی ہے کسی بھی شے کو عیوب سے منزہ اور پاک جاننا, یہ تسبیح ہے. لہذا حمد میں اور تسبیح میں فرق ہے. حمد کسے کہتے ہیں اور تسبیح کیا ہے. اور تیسری چیز جس کی طرف آغا نے اشارہ کیا, اب میں اس کو بیان کروں گا یہاں پر, تاکہ پھر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ جو میں جس کے بعد میں اشارہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں اس کروں گا. وہ تیسرا مرحلہ ہے سجدہ. بس فرق ہے سجدے میں, حمد میں اور تسبیح میں. پہلے حمد اور تسبیح کا, سجدہ جو ہے وہ نسبتاً اگر دیکھا جائے تو ایک جسے کہنا چاہیے ایک جنرل کانسیپٹ ہے, جو کہ اکثر آپ سب کے ذہن میں اس کا ایک نئے کانسیپٹ بنا ہوا ہوگا. سجدہ کیا ہوتا ہے, کیا چیز ہے سجدہ؟ تعظیم, جھکنا. اصل سجدے میں کیا ہے, اب دیکھیں پھر لغت سے شروع کریں. اصل کیا ہے سجدے میں؟ اصل ہے سجدے کی جھکنا. اس جھکنے کا جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ تعظیم, خضوع, خشوع اس جھکنے کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. خود سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا. سجدے کا اصل معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو زمین پر گرا دینا, ٹھیک ہے نا. یہ اصل لفظن ہے, خرو ساجدہ یا اس طرح کے جب کانسیپٹ لفظ آتا ہے قرآن میں, تو مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو زمین پر گرا دینا. اب ایگزیکٹلی ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدے کی وہی فارم ہو کہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں. اصل سجدہ میں کیا ہے؟ سجدے کا اصل ہے اپنے آپ کو زمین پر گرا دینا. اب زمین پر گرا دینا, اس کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تعظیم ہے, وہ ہے خضوع اور خشوع. بس ایک مرحلہ خضوع خشوع. اب ہم اگر قرآن کریم کو جا کر دیکھیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یقیناً آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ جہاں پر قرآن مختلف مراحل میں موجودات کو لیے کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. والنجم والشجر یسجدان, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ستارہ اور شجر یعنی درخت, دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے تمام موجودات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. بس ایک مرحلہ سجدہ. اسی طرح سے قرآن کی ایک تعبیر یہ ہے کہ تمام موجودات اللہ کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ حمد بھی کرتی ہیں. تیسرا مرحلہ جو اس آیت میں ہمارے ساتھ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے تسبیح. ان تینوں کانسیپٹس کا جو نچوڑ ہے وہ ہے جو کہ آغا نے اشارہ کیا کہ ان تمام کی تمام کا نچوڑ کیا ہے؟ اوبے کرنا, اطاعت میں آنا, یا وہ ہے جس کو ہمشیرہ نے ذکر کیا, یعنی اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا, ان سب کا نچوڑ ہے. لیکن یہ تین ڈفرینٹ فیزز ہیں. ایک فیز ہے سجدہ, ایک فیز ہے حمد, اور ایک فیز ہے تسبیح. سجدہ بیسیکلی کیا ہے؟ خضوع اور خشوع. اب یہ جو خضوع اور خشوع ہے, اپنے آپ کو گرانا ہے, ایک مرتبہ یہ فزیکلی ہے کہ میں فزیکلی ایک فارم میں آؤں گا اور یہ سجدہ ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ وہ سجدہ جو ریکوائرڈ ہے وہ فزیکل ہے یا وہ سجدہ ہے کہ جو ریئل میں, یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا قلبی طور پر اظہار خضوع اور خشوع جو ہے انسان, یعنی جسے کہنا چاہیے اپنے وجود کے ساتھ, اپنے عقل کے ساتھ, اپنے عمل کے ذریعے سے مانوی اعتبار سے خضوع اور خشوع اختیار کرے, دونوں میں سے کون سا امپورٹنٹ ہے, کون سا وہ ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے؟ یقینی ہے نا یہ مرحلہ, یعنی انسان کا اگر سر جھکا ہوا ہو اور دل نہ جھکا ہوا ہو تو کوئی فائدہ نہیں. سر کا جھکانا مہم نہیں ہے, وہ چیز جو مہم ہے, وہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے, اس کا دل جھکے, وہ دل سے خضوع اور خشوع اختیار کرے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور ہمارے پاس جب ہم آیات میں دیکھتے ہیں تو مختلف آیات پر طوعاً اور کرہن بھی ہے, جس کو آغا نے بھی اشارہ کیا کہ طوعاً اور کرہن سے مراد کیا ہے, کہ بعض چیزیں اطاعتاً کر رہی ہیں, بعض چیزیں مجبوری جسے کہنا چاہیے. اب یہ جو اکراہ ہے اس سے کیا مراد ہے, یہ کبھی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے, ابھی اس سے میں بحث نہیں کروں گا. تسبیح کرنا, حمد کرنا, سجدے میں چلے جانا, اب یہ طوعاً اور کرہن میں نے کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا ہے, لیکن اس ریل کانسیپٹس کو خود جو موجود ہیں, یعنی خضوع خشوع کا اظہار کرنا, حمد کرنا, تسبیح کرنا. حمد اور تسبیح میں فرق کیا ہے؟ تسبیح ہے اللہ کو عیوب سے پاک جاننا, حمد اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تعریف کرنا. اب اس کو اگر دونوں کو یہ یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں اس کانسیپٹ, یعنی اب آپ اس کا جو کانسیپٹ ہے کہ ظاہر کہاں ہوتا ہے, یعنی کہاں پر اس کی پریکٹیکلٹی کو آپ خود فیل کر سکتے ہیں جب آپ خود تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں. اب یہ چونکہ ذکر آ گیا ہے تسبیح کا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی, تو میں ایک جملہ یہاں پر آپ کو یہ کہتا چلوں کہ اس تسبیح کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس تسبیح کی اہمیت کو, ہمارے ہاں بعض اعمال اور بعض افعال اتنے عادی اور روٹین بن چکے ہیں کہ ہم اس کی جو ریئلٹی ہے اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. تسبیح کا واقعہ کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ تسبیح جو آئی ہے اور اس کو بھیجا گیا, یعنی جو سلسلہ شروع ہوا, یہ واقعہ کسی کے ہے ذہن میں؟ تسبیح کہاں سے آئی, کیا ہوا تھا, کیوں اس کو تسبیح حضرت زہرا کہا جاتا ہے؟ ایسا ہی ہے, یہ خواتین کے لیے کتنا اچھا نقطہ ہے نا, یہ جن کے شوہر منع کرتے ہیں کہ تم گھر میں ماسی نہ رکھو تو وہ اشارہ کر سکتی ہیں کہ جب حضرت زہرا جا کر ماسی کی بات کر سکتی ہے, ہیلپر کی بات کر سکتی ہے, تو ہم کیا چیز ہے, ہے نا؟ خواتین کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اس کے اندر. دیکھیے یہ چیزیں میں اشارہ جان بوجھ کے کیا میں نے, یہ بعض چیزیں یہ یاد رکھیے کہ دین ہمیں ہماری ریئل لائف کی جو مشکلات ہیں اس کو سالو نہ کرنے کی ترغیب نہیں دلاتا. ایسا دین نہیں ہے ہمارا, یہ نہیں ہے دین ہمارا. کہیں پہ بھی توکل کا, رضا کا, قناعت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آسائشوں سے, آپ اپنے آپ کو اللہ کی نعمات سے دور رکھیں. پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر دیز تھنگس. ہمارا دین نہیں ہے, دین اسلام یہ نہیں ہے. دین قناعت جس کو کہتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ کا مرحلہ. ٹھیک ہے کہ ضرورت کو بھی متعین کرنے میں ہمیں عقل اور اس سے شعور سے کام لینا چاہیے, لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمارا ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ضرورتوں کو ختم کر دیں. یہ قناعت نہیں ہے, یہ توکل نہیں ہے, یہ رضا نہیں ہے, یہ تسلیم نہیں ہے. یہ تمام کے تمام کانسیپٹس کہاں آتے ہیں؟ جہاں پر مشکلات آئیں گی, جہاں مصائب آئیں گے, جہاں پریشانی آئیں گی. ایک نارمل کنڈیشن میں جس وقت ہم ہیں اس وقت دین ہمیں تمام نعمات کو استعمال کرنے, ان سے استفادہ کرنے, ان کی ترغیب دلاتا ہے. اسلام کہیں پر بھی دنیا کو دین سے اور دین کو دنیا سے جدا نہیں کرتا. لہذا اب حضرت زہرا, یعنی ہم یہاں پہ اس کو تصور کر سکتے ہیں نا کہ جناب زہرا سلام, اب ایون یعنی یہ کانسیپٹس ہیں, اس کو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس, کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر میں کتنا کام ہوگا, کتنا کام ہوگا. اب یہ میرے اور آپ, میں اور آپ کو اپنے حساب سے ہم سوچنے لگیں گے تو شاید کوئی کام نہیں ہوگا. نہیں, میں اور آپ اس کو ابھی اس موجودہ دور میں شاید ہم اس طرح سے کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے. لہذا یہ ان سوچوں کو کبھی بھی یعنی اس طرح سے نہ لے کر آئیں کہ ایک کچا سا گھر, نہ وہاں پہ لائٹ تھی, نہ وہاں پر جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز تھے, نہ کچھ اور تھا, کتنے افراد تھے, نہ برتن اتنے زیادہ ہوتے ہوں گے, نہ کچھ. جب آپ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرنے لگیں گے تو آپ کو لگے گا شاید ایک بہت ایزی لائف ہے وہ. نہیں بھائی, آپ کبھی اپنی زندگی میں اس کو تجربہ کر کے دیکھیں, کبھی کسی ایسے گاؤں میں کچھ دن رہ کر آئیں کہ جہاں پر بجلی نہیں ہے, جہاں پر پانی لینے کے لیے آپ کو نہر یا کنویں تک جانا پڑ جائے, جہاں پر آپ کا فرش جو ہے وہ ٹائلڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ٹائلیں نہیں لگی ہوئی, جہاں پر پنکھے نہیں لگے ہوئے, جہاں پر لائٹ نہیں ہے, جہاں پر چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل لگانا پڑتا ہے, اس کو جلانا پڑتا ہے, آگ کو باقی رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو پلیز ڈو ناٹ کنسیڈر تھنگس آج کے دور سے, آپ 1400 سال پہلے کو مقایسہ کریں گے تو غلطی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لہٰذا اب دیکھیے یہ سارے کانسیپٹ, جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جس وقت مشکلات ایک ساتھ آپ کے اگر دیکھا جائے آپ گھر میں ولادتیں ہونی ہیں, امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا, پھر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا, یہ بچے آ رہے ہیں تو لازمات ہے خاتون کے لیے اب زندگی مشکل ہو رہی ہے. پھر سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان مشکلات میں اپنے خانوادے کی مشکلات کو سمجھنا, جس طرح سے شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی مشکلات کو سمجھیں, اسی طرح سے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کی مشکلات کو سمجھیں. دیکھیے بڑی عجیب و غریب کنڈیشن ہے یہ یعنی ہمیں اہل بیت کس طرح سے درس دیتے ہیں. ایک یہ مقام ہے, اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو مولا کائنات یعنی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی زندگی میں مجھ سے کوئی تقاضا ہی نہیں کیا. یعنی مولا کائنات کی تمام مشکلات کو اس طرح سے در کر رہی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش ہی نہیں کی. اور پھر جب پیغمبر نے پوچھا ہے تو مولا کائنات نے جو جواب دیا وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. نعم العون علی الطاعہ, میں نے حضرت زہرہ کو اطاعت الہیہ میں بہترین مددگار پایا ہے. کون ہے جو اپنے زمانے کا بہترین عابد ہے, جو اپنے زمانے کا بہترین ساجد ہے, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے جناب زہرہ کے لیے کہ میں نے اطاعت الہیہ میں ان کو. یہ وہ کانسیپٹ ہیں دین کے جو دین چاہتا ہے, گھر کو دین کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے ایسے. لہذا اب اپنے آپ نے جا کر حضرت مولا کائنات سے نہیں بات کی, کس سے بات کی؟ اپنے والد سے. آ کر آپ اب آپ نے آ کے کیا مشکلات کا ذکر کیا کہ بابا میرے ساتھ یہ مشکلات ہیں. دیکھیے دین ہمیں کس طریقے سے کیسی کیسی چیزیں سکھاتا ہے, کیسی کیسی چیزیں بتاتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر اکرم آپ کے لیے کسی خاتون کا بندوبست کرتے, گرچہ آپ کے پاس بعد میں آئی ہیں خواتین اس کے باوجود بھی آئی ہیں, لیکن یہ مرحلہ اس وقت جناب زہرہ کو اور جناب زہرہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا ہے. اس مرحلے پر آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح حضرت زہرہ کو ذکر کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, اس تسبیح کے اندر دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل موجود ہے. ہم اب تو معمولاً فیشن میں آتا جا رہا ہے کہ تسبیح پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور اگر پڑھیں بھی تو خود ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی. تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے, اب یہاں پر یہ جو مرحلہ ہے وہ میں اسی لیے آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ تسبیح جو پوری جس کو ہم تسبیح ہے, یعنی ایک اصطلاحی تسبیح اور ایک لفظی تسبیح ہے. یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں لفظی تسبیح کی بات ہو رہی ہے, اور جس کو ہم بات کر رہے ہیں تسبیح جناب زہرہ یہ اصطلاح ہے. تسبیح جو کہ تین حصوں پر مشتمل ہے, اللہ اکبر, الحمدللہ اور سبحان اللہ. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اگر مجھے کہتے ہوئے یہی نہ پتہ لگے کہ اللہ اکبر یعنی کیا, الحمدللہ یعنی کیا, سبحان اللہ یعنی کیا, تو پھر میں نے پڑھا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا مرحلہ. لہذا ذرا سی جو اسپیڈ ہے آپ کی, میں زیادہ کوئی آپ سے نہیں تب بات کر رہا, ذرا سی جو اسپیڈ ہے تسبیح پڑھنے کی اس کو سلو کر دیں. نارمل جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے ذرا سا سلو کر دیں, تھوڑا سا آپ کا شاید ایک منٹ اور اضافی لگے گا, ایک منٹ شاید آپ کا اضافی لگے گا. اس ایک منٹ کو اضافی لگائیں, لیکن تسبیح کو کوشش کریں کہ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, اور پھر انشاءاللہ آپ اس تسبیح کے اپنی زندگی کے اوپر اثرات کو خود بخود دیکھیں گے. پہلا مرحلہ اللہ اکبر کبریائی, الحمد. حمد کیا ہے؟ تعریف کرنا. یہ جو ہم اور آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں سمجھتے آئے ہیں, اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے یہاں پر کس چیز کی؟ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ہر صفات ثبوتیہ, صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز کے جو کمال کی طرف اشارہ کرتی ہے, اس کے لیے پروردگار کو ثابت کرنا اور سمجھنا, اس کے اس بات کی گواہی دینا حمد کہلاتی ہے. اب یہ خدا نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے, میں یعنی ان چیزوں کو کبھی کبھار اس نظر سے بھی دیکھا کریں. ہم اگر تمام کمالات کو اور تمام ان صفات کو کہ جو انسان کو یا کسی بھی موجود کو کمال کی انتہا تک پہنچا سکتے ہیں, کیا ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ ساروں کو ایک ساتھ سمجھا جا سکتا ہے؟ خود کمال کو سمجھنا ایک مسئلہ ہے, کمال تک پہنچانے والی چیزوں کو پھر ڈیفائن کرنا وہ خود ایک مرحلہ ہے کہ کون کون سی صفات جو ہے وہ صفات کمالیہ ہو سکتی ہیں. کچھ کو بیان کیا جا سکتا ہے, ساری نہیں بیان ہو سکتی. اور پھر خدا کے مقابلے میں جب بات آتی ہے تو پھر صفات کیا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یہ پروردگار کا ہم پر احسان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم صرف اتنا کہہ دو الحمدللہ رب العالمین, یا الحمدللہ کہہ دو, میں کنسیڈر کر لوں گا کہ تم نے تمام کے تمام جتنے بھی کمالات ہیں اس کو میرے لیے کنسیڈر کر لیا. یہ لطف ہے نا اس کا ہمارے, یعنی میں ایک عام سا آدمی جس کو اصلاً اللہ کے کمال کا, صفات کمالیہ کا, ان کا کسی کا بھی مطلب صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا ہے, لیکن میں حمد کروں گا وہ میرے لیے کنسیڈر کر لے گا اس کو اسی طرح سے جیسا کہ فرض کیجئے کہ پیغمبر نے حمد کو کہا, جیسے کسی عالم نے کہا, جیسے کسی فقیہ نے کہا. یہ لطف ہے اس کا کہ مجھ جیسا جاہل آدمی بھی جب کہے گا حمدن للہ الحمد للہ تو وہ اس حمد کو کنسیڈر کرتا ہے جو کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. سملرلی کیا ہے؟ تسبیح. تسبیح کیا ہے؟ صفات سلبیہ, ہر وہ چیز کے جو نقص اور عیب. اب ہر وہ چیز جو نقص اور عیب, پھر بات تفصیلی بحث ہے نا, اصل نقص کہتے کسے ہیں, عیب ہوتا کیا ہے, کون سی صفات ہیں کہ جو کمال میں عیب پیدا کرتی ہیں, یہ اپنے اندر ایک مباحث ہیں, ان کو بیان کرنا, ان کو ڈسکس کرنا ایک طولانی مرحلہ ہے. اب اللہ ہاں میرے اوپر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم سبحان اللہ کہہ دو، تمہارا یہ سبحان کہنا میں اس کو کنسیڈر کر لوں گا. لیکن ہمارا کام کیا کہ ہم تھوڑا سا اس میں فکر کریں، تھوڑی سی تدبر کریں، تفکر کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس جب میں نے حمد کیا تو حمد کا مرحلہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی صفات کمالیہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا. اس کے مقابلے میں تسبیح کیا ہے؟ ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک جاننا. اب یہ مرحلہ ہو گیا. میں جس چیز کی طرف اب آپ کو لانا چاہتا ہوں، چاہے وہ سجدہ ہے، چاہے وہ اظہار کبریائی ہے، چاہے وہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، چاہے وہ تسبیح ہو اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ جاننا، یہ تمام تمام اسٹیجز، سب کچھ جو ہو رہا ہے موجودات میں، صرف انسان ہے بظاہر جس کو ہم عقل اور ارادے کے میں بحث کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی باقی موجودات ہیں جن میں عقل نہیں ہے، جن میں شعور نہیں ہے یا بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے اس سجدے، تسبیح اور حمد یعنی کیا؟ کیا ان کا کسی، یہ جو خاص روٹین میں چل رہے ہیں جیسا بعض دوستوں نے اشارہ کیا، کیا یہی ان کے سجدے اور سجدہ ہے؟ کیا یہی ان کی تسبیح ہے؟ کیا یہی ان کا حمد ہے؟ یا نہیں، اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں، کسی اور مرحلے کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور مرحلہ بھی ہے. میں نے البتہ ابھی پھر اشارہ کروں گا کہ ابھی جو ہم نے حیات اور موت کی پورے بحث کی تھی محرم میں، اس میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا خاص طور پر کہ تسبیح کا معنی ہمیں کہاں سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ عقل اور ارادے کا ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. بھی خود حیات کے معنی کو سمجھنا، حیات کو کنسیڈر کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے. میں اور آپ حیات کو جو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بایولوجیکل حیات ہے. بایولوجیکل ہے نا، جو بایولوجی سائنس جس کو ڈیفائن کرتی ہے، میں اس کو حیات سمجھتا ہوں. لہذا میں اس بایولوجیکل حیات کے اوپر ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں چیزوں میں، اور کچھ چیزوں کو میں کہتا ہوں دے آر لیونگ تھنگز، اور کچھ ادرس کو کہتا ہوں نان لیونگ تھنگز. اب جن کو میں نے نان لیونگ کہہ دیا ہے، لازمہ تو جو میرے لیے نان لیونگ ہیں، ان سے میں کسی بھی قسم کے فعل ارادی اختیاری کو کنسیڈر نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے حیات کا تعریف کی تھی، حیات کو ڈیفائن کیا کہ حیات یہ نہیں ہوتی. حیات کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ موت کی ایک ڈیفینیشن ہم نے کی تھی. موت کی جب اب آئیں، اب دیکھیں لغت میں سے اس کو نکالیں. جب لغت میں سے نکالیں گے ایک بڑا عجیب و غریب نتیجہ سامنے آتا ہے. یعنی واقعی انسان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سا پونڈر، ذرا سا فکر، ذرا سا تدبر آپ قرآن میں کرنے لگیں، خود بخود انسان کو بہت ساری چیزیں کھلنے لگتی ہیں. موت کیا ہے؟ فلسفے پہ نہیں جاتے، دوبارہ سے وہ بحثیں کھولیں گے نہیں. صرف ہم نے لغت میں ایک بحث کی تھی. وہ بحث کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ جب لغت آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا عرب زبان میں موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی بھی شے کی قوت کمالیہ زائل ہو جائے. کسی بھی شے کے اندر جو کمال کی قوت ہے، جب وہ کمال کی قوت اس سے زائل ہوگی تو ہم کہیں گے ماتش ہے. لہذا ہم نے مثال بھی دی تھی کہ زمین کی جو قوت کمالیہ ہے وہ کیا ہے؟ زراعت، اگانا. لہذا زمین میں سے تیل نکلے یا نہ نکلے، دس ناٹ امپورٹنٹ. زمین کے اوپر کون سی بلڈنگ بنے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. زمین کے اوپر کیا بنا ہوا ہے، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. تیل نکل آئے، پانی نکل آئے، دیز آر ناٹ امپورٹنٹ تھنگس. جو چیز امپورٹنٹ ہے زمین کے لیے وہ کیا ہے؟ اس کی قوت زراعت، اس کی اگانے کی قوت ہے. لہذا جب ہم کسی لینڈ کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مر گئی ہے، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ عمارت نہ بنی ہوئی کسی بلڈنگ کے، یا کوئی بلڈنگ نہ بنی ہوئی ہو کسی لینڈ کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لینڈ ہے. تیل نہ نکل رہا ہو تو کہتے ہیں ڈیڈ لینڈ. نہیں کرتے پانی نہ نکل رہا ہو، کس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ اگر یہ زمین، اس میں دانا ڈالوں اور اس سے پودا نکل آئے تو میں کہوں گا الائیو ہے، اور اگر نہ نکلے تو میں کہوں گا ڈیڈ لینڈ. اب یہ انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی، عربی میں، سب میں یہ جو اصطلاح کامن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کامن اصطلاح یہ بتلا رہی ہے کہ تمام کی تمام دنیا کی جتنی بھی ملتیں ہیں، اس میں جو موت اور حیات کا اصل کانسیپٹ ہے، دیٹ از ناٹ بایولوجیکل. لہذا موت کا لفظ ہم مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کی عقل مر گئی ہے. عقل مرنے سے کیا مراد؟ کیا عقل کی فاتحہ ہو گئی ہے؟ عقل کا کوئی جنازہ لکھنا نہیں. عقل سے مردہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب عقل اپنی قوت کمالیہ کو چھوڑ دے کہ جو اتباع حق ہے، تو ایسی عقل مردہ ہے. وہ عقل جو کہ اتباع حق نہ کرے، طلب علم نہ کرے، جس کو کہا کہ حدیث میں آیا کہ اگر وہ شخص کہ جو علماء کی بات کو سننا, استماع, غور سے سننا چھوڑ دے, ماتا عقلہ, اس کی عقل مر چکی ہے. کیونکہ عقل کا کام کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا. عقل کا کام ہے حق کو تلاش کرنا. یہ عقل کی قوت کمالیہ ہے. اگر یہ قوت کمالیہ اس کی زائل ہو جائیں, ختم ہو جائے, تو ہم کہیں گے مر گئی. لیکن اگر یہ قوت کمالیہ موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زندہ. اب اگر یہ حیات کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے, کون سا کانسیپٹ؟ کہ حیات وہاں ہے جہاں پر کسی شے کی قوت کمالیہ موجود ہے. جب تک قوت کمالیہ موجود ہے اس کا مطلب زندہ ہے. جب میرے ذہن میں زندگی کا تصور آ گیا, اب جو شے زندہ ہے اس سے حمد کا تصور, اس سے تسبیح کا تصور, اس سے سجدے کا تصور کرنا زیادہ آسان ہے نا. ایسا بایولوجیکلی نہیں, ہم نے آ کر ٹیکنیکلی دیکھنا, صحیح معنی میں دیکھنا, حقیقی معنی میں دیکھنا ہے. کہ اگر اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پروردگار نے ہر شے کو کسی کمال کے ساتھ خلق کیا ہے, اور تمام موجودات کے کمال کی انتہا کا نام پروردگار کی اطاعت ہے, لہذا جب ہر شے کو میں اطاعت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطاعت ہی اس کے کمال کا اظہار ہے. اگر یہ کمال کے اظہار کو ظاہر کر رہی ہے تو گویا خدا کو سجدہ بھی کر رہی ہے, خدا کی تسبیح بھی کر رہی ہے, اور خدا کی حمد بھی کر رہی ہے. لہذا اب ہمیں کائنات تکوین و تشریح میں آ کر یہاں سے فرق پتہ لگتا ہے. میرا اپنا وجود کا وہ تمام حصہ جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں چاہوں, یہ تعاون و کرہن کا مرحلہ یہاں سے آتا ہے, میں چاہوں یا نہ چاہوں میرا وہ سارے کا سارا حصہ خدا کی تسبیح بھی کر رہا ہے, خدا کی تقدیس بھی کر رہا ہے, خدا کی حمد بھی کر رہا ہے, اور خدا کو سجدہ بھی کر رہا ہے. بس اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سے مراد کیا ہے؟ کیسے تسبیح ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر شے کائنات کی جو بھی اپنے کمال کی طرف, اب کمال کیا ہے اس کی طرف ایک اشارہ کروں, اور انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل سے بحث آئے گی تو پھر میں بہت اس کو کاملاً آپ کے لیے بیان کروں گا. کہ کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے استعمال ہونا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کائنات میں جنہوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ساری کائنات کو, یہ جو لفظ ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, انسان کو جو کہا گیا ہے, تمام کائنات, اس کو کنسیڈر کریں, اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, اس لیے کہ میں نے چل کے آگے اس سے استفادہ کرنا ہے. یہ جو بحث ہے یہ میں بے ربط نہیں کر رہا, اس سے میں آگے چل کے ایک نتیجہ دوں گا آپ کو. جو ابھی ہم نے دین کے غلبے کی بات کی ہے وہاں پر یہ چیز کام آئی ہے. ہمیں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر شے جو کائنات میں موجود ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ مسخر کیا, تسخیر کیا. کیسے تسخیر ہے؟ تسخیر کائنات سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ تمام کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سخر لکم, تمہارے لیے میں نے کیا ہے. ہر وہ شے, دیکھیے اطاعت الہیہ میں ایک مرحلہ ہر شے کا یہ ہے کہ وہ ایک سائیکل کو پار کر رہا ہے, ایک سائیکلیکل پروسیس ہے جس کے اندر وہ چل رہا ہے. اسی سائیکلیکل پروسیس کو اگر دنیا کے اندر لے کر آئیں گے تو وہ کیا سائیکل کہلاتا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ ایک اسپیسیفک سائیکلیکل پروسیس. لائف سائیکل کے لیے ایک بہت کامن لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اسے کیا کہہ جاتے ہیں؟ سسٹم کے نام سے کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ ایکو سسٹم. ایکو سسٹم معلوم ہے؟ کس کس کو معلوم ہے ایکو سسٹم کیا ہے؟ تقریباً سب کے ذہن میں, اگر نہیں بھی ہے چلیں میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں. ایکو سسٹم کیا ہے؟ سائیکلیکل سسٹم کیا ہے؟ خاک کے اندر مثلا اگر مختلف پودے جب ڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ کھاد بن جاتے ہیں. یہ کھاد جب بنتی ہے تو اس سے دوبارہ سے اشیاء نکلتی ہیں, دوبارہ پودا نکلتا ہے. ابھی اسی سائیکل کو تھوڑا سا بڑھا دیں, یہ گھاس پھوس جو ہے اس کو جانور کھائے گا, گھاس پھوس کھانے والے جانور کو جو ہے وہ گوشت کھانے والا جانور کھائے گا, اس کے آگے اور کچھ ہوگا, پھر یہ مریں گے, مرنے کے بعد یہ دوبارہ خاک میں جائیں گے, اس خاک سے دوبارہ پودا اگے گا. یہ سائیکلیکل سسٹم جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ اسے کہتے ہیں ایکو سسٹم. سمندر میں پانی آ کر گرتا ہے, یہ پانی دوبارہ بخار بنتا ہے, بادل بن کے برستا ہے, برسنے کے بعد دوبارہ آتا ہے, دوبارہ دریا میں آتا ہے, ایک سائیکلیکل سسٹم ہے. یہ جو سائیکلیکل سسٹم ہے یہ اتنا پرفیکٹ ہے, اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی بیلنس کرتا ہے. یعنی کسی شے کی مقدار بڑھے گی تو ایکو سسٹم کی اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس چیز کو خود بخود کیا کریں گی؟ کنٹرول کر لیں گے. مثلا اگر اب آپ انسان کے بغیر دنیا کو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ انسان اگر دنیا میں نہ ہو تو جیسے ہی گیاہخوار گھاس کھانے والے جانوروں کی تعداد بڑھے گی آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ گوشت خوار جو ہیں ان کو غذا ایزیلی ملنے لگے گی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, یہ ان کی تعداد کو کم کریں گے, جب یہ ان کی تعداد میں کو کم کریں گے تو اپنی تعداد بڑھے گی, جب ان کی اپنی تعداد بڑھے گی تو کیا ہوگا, ان کی آپس میں جنگ ہوگی. ایک سائیکلیکل پروسیس ہے جو کہ ان کو آپس میں کیا کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے. ایکو سسٹم کی جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ یہ کہ دیٹ دا ایکو سسٹم از دا موسٹ ہارمونس سسٹم ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو ہارمونائز نہیں کرتا. ہم انسان, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, تمام کی تمام حیوانات دے آر ہارمونس ٹو دا ایکو سسٹم. اب یہ ہم سائنس سے یہاں پر آ کر سوال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جو آپ نے مان لیا اور آپ اس کو خود تسلیم کرتے ہو, کیا یہ جانور خود بخود ہارمونس ٹو دا سسٹم ہے یا کوئی ہے جس نے ان کو ہارمونائز کیا ہے, کوئی اور ذات ہے اور اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے کہ جب کوئی ایک شے اس میں سے ختم ہوتی ہے, اس کا وجود ختم ہوتا ہے, تو وہ جو وجود ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی فضول نہیں ہوتا, اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. اسی وجہ سے ایک, اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں کہ ڈائناسورس, ڈائناسورس کے بارے میں, ڈائناسورس از ناٹ فکشن, اس کو ذہن میں رکھیے گا, ڈائناسورس فکشن نہیں ہے, ڈائناسورس آر دا ریئلٹی آف دس ورلڈ. ان کے باقاعدہ اسکیلٹنس ملے, ان کی پوری ہمیں باڈی ملی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمیں سب کچھ ملا ہے یہ سارا کا سارا کیا ثابت کرتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ تھے, اس کے بعد کیا ہو گئے, ایکسٹنٹ ہو گئے, ختم ہو گئے. جب یہ ختم ہو گئے تو کیا ہوا, ہم کبھی, ہمیں سوچنا چاہیے نا, ہمیں تو نیچر کیا لگے گی, ظالم لگے گی نا, جس نے پوری کی پوری ڈائناسورس کی جو نسل تھی اس کو ختم کر دیا. سو از دا نیچر کرول, ظالم ہے نیچر, ہارمونس سسٹم ہے. ڈائناسورس کے مرنے کا نتیجہ کہاں نکلا, کوئی بتا سکتا ہے, آئل اینڈ گیس, سارے کا سارا. اس کو کسی وجہ سے کیا نام دیا جاتا ہے, اور آئل اینڈ گیس کو کیا کہا جاتا ہے, فوسل فیول. فوسل فیول کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ جتنا بھی فیول ہے, آئل اینڈ گیس کس سے بنتا ہے, یعنی یہ مرے ہیں, دفن ہوئے ہیں, زمین کے اندر گئے ہیں, تو ان کے ڈیکے سے, ان کے سڑنے سے جو چیز بنی ہے وہ آج آئل اینڈ گیس استعمال ہو رہی ہے. میں اور آپ جتنی بھی آئل اینڈ گیس سے استفادہ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا انہی ہے. یہ دین اب آپ ہمیں سمجھ میں آیا کہ نیچر از ناٹ کرول, بلکہ نیچر از پلاننگ سم تھنگ فار سم تھنگ ایلس. ہو گیا یہ. اب یہ جو نیچر میں ہارمنی ہے, اس کے اندر, اس ہارمنی کے ساتھ جو چیز میچ نہیں کر رہی وہ کون ہے, حضرت انسان. حضرت انسان از دا سب سے زیادہ ہم انسان ہے نا. انسان آ کے کیا کرتا ہے, اس ہارمنی کو ڈسٹرب کرتا ہے, انسان آ کے اس ہارمونی کو خراب کرتا ہے, انسان نے آ کے اس سارے سسٹم کو پلیوٹ کیا, انسان نے آ کر چیزوں کو کیا کرنا شروع کر دیا, ڈسٹرب. ایسا ہی ہے نا, ایسا. تو بیسیکلی تو انسان اس کا مطلب نقصان دہ ہے اس دنیا کے لیے. اب یہاں جو چیز میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, پلیز کنسیڈر دیز تھنگس, کیونکہ میں نے تمام چیزوں کو آگے استعمال کرنا ہے. یہ ادعا نہیں ہے, یہ ایک دعویٰ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور آئی ایم چیلنجنگ دس, اور آئی کین پروو دیز تھنگس. اسلام از دا سسٹم وچ میک ہیومن ہارمونس ٹو دس سسٹم. اگر ہم اسلام کو صحیح معنی میں فالو کریں, اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام انسان کو ہارمونس کرتا ہے اس سسٹم کے ساتھ. لہذا آپ 1400 سال پہلے ہمارے آئمہ نے جن چیزوں کی طرف ذکر کیا اور اشارہ کیا وہ ہمیں آج سمجھ میں آ رہی ہے. جب ہمیں اسلام 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھو, تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ صفائی ستھرائی سے کیا مراد ہے. اس زمانے میں, اصلا جس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھا پولیوشن کا, اس زمانے میں دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اور دین کے اندر اتنے قواعد موجود ہیں, اتنے قاعدے موجود ہیں کہ اگر ان کو آپ صحیح معنی میں امپلائی کریں اپنی لائف کے اندر, دین یو ول بی دا ون آف دا موسٹ ہارمونس کریچر ان دس ایکو سسٹم. لیکن فرق کیا ہے, فرق ہے, یہ جتنے بھی انسان کو چھوڑ کر جتنا کچھ بھی ہے, چاہے وہ جاندار ہوں چاہے بے جان بایولوجیکلی ہوں, ساری کی ساری جتنا کچھ بھی ہے, ان کی ہارمونی ہونا یہی ان کا کمال ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. انسان کا کمال ہارمونی ہونے میں نہیں ہے, ہارمونی ایک سٹیپ ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. اس ہارمونی کے بعد کیا ہوگا, اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, پتہ نہیں کتنوں کو آپ کو معلوم ہے یا نہیں یہ بات, کیونکہ یہ ہارمونس موشن جو جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ چیزیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں, ان کو اچھی لگتی ہیں, لیکن جتنے بھی نان سائنس والے ہیں ان کو یہ چیزیں عجیب و غریب لگتی ہیں. لیکن ہارمونس, سمپل ہارمونک موشن کے اندر یہ کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, آپ کو سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، یہ معلوم ہے یا نہیں، آرمی کے جب دستے موو کرتے ہیں تو وہ ایک خاص ردم کے ساتھ پیر زمین پہ مارتے ہیں، ہے نا ایسا؟ یہ دستہ ہینگنگ برج دیکھے ہوئے آپ لوگوں نے، ہینگنگ برج دیکھیں، یہ دستے جب ہینگنگ برج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو ردم ہے اس کو توڑ دیں، کیوں؟ میچ کرنے سے نہیں ٹوٹتی، اس کو کنسیڈر کریں، ہاں ہاں، اب میں ویٹ کے علاوہ یہ ہارمون، یہ فریکوینسی کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، ہوتا کیا ہے کہ اگر قدم ایک خاص فریکوینسی سے لگائے جائیں تو اس ہینگنگ برج کی اپنی ایک فریکوینسی ہے، پہلے مرحلے میں آ کر یہ فریکوینسی میچ ہوتی ہے، میچ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ قدم اس فریکوینسی کو جو برج کی ہے اس سے آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی آپ برج کی فریکوینسی سے اس فریکوینسی کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے برج ول بریک، اس بریک کو کہتے ہیں تسخیر، توجہ فرمائیں آپ نے، جس بریک از تسخیر، آپ کو دین ہارمنس کرے گا ایکو سسٹم کے ساتھ، دا فرسٹ مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ، ایکو سسٹم سے ہارمنائز کرنے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اس دین کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ آپ کی فریکوینسی کو ایکو سسٹم کی فریکوینسی سے بڑھا دے گا، جیسے ہی بڑھائے گا یہ کیا ہوگا، تھنگز ول اسٹارٹ بریک، یہ جو بریک ہے یہ وہ بریک نہیں ہے، یہ بریک وہ ہے کہ جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے خود بخود کیا ہوتی جائیں گی، استعمال میں آتی جائیں گی، پس کائنات کی خلقت کا اصل کمال انسان کی خدمت میں آنا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی اطاعت کا آخری مرحلہ ان اشیاء کے لیے وہ کیا ہے، انسان کی خدمت میں آنا، مگر کس طریقے سے، ہارمنائز ہو کر، یہ جو ہارمنائز ہے، یہ ہارمنی یہ کون ایجاد کرتا ہے، دین ایجاد کرتا ہے، لہذا اب یہ جتنا بھی سلسلہ، اب یہاں سے میں آ کے ایک آخری چیز کی طرف اشارہ کروں، وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، تسبیح کائنات کو، تمام چیزوں کی تسبیح کو بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے، خدا عزیز اور حکیم ہے، میں نے عزیز کے معنی کو میرے خیال سے ڈیفائن کیا ہے اس سے پہلے یا نہیں، ہے کسی کے ذہن میں یا نہیں، تو میرے اپنے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں کہاں سے ہوگا، غالب اور قادر، سپریم، عزا کا جو اصل معنی ہے عربی میں وہ نفوذ ناپذیر ہونا، یہ جتنے بھی آپ نے معنی لیے یہ اثرات ہیں، نفوذ ناپذیر ہونا یعنی کیا، وہ بیان کر سکتا ہے، مشکل اردو بولتا ہوں تو یہ اور آپ لوگوں کے لیے مشکل، یعنی کہہ رہے عزیز کو سمجھنا آسان ہے، نفوذ ناپذیر کو سمجھنا مشکل، احسن، کسی شے کے اثر کو قبول نہ کرنا، یہ کیا ہوتا ہے، نفوذ ناپذیر ہونا، ٹھیک ہے، مثلا ہمارے پاس تھرموس ہوتا ہے، تھرموس میں یہ کیا ہے، ہیٹ کے اعتبار سے کیا ہے، نفوذ ناپذیر، ٹھیک ہے نا، باہر کی ہیٹ، باہر کا ٹمپریچر اندر والے میں نہیں جا سکتا، اندر والے کا باہر نہیں آ سکتا، چونکہ ایسا ہوتا ہے تو جو ہم چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں اٹ ریمین کانسٹنٹ، ایسے ہی ہے، اس چیز، اس کنڈیشن کا نام ہے عزا، یعنی کسی بھی شے کے اثر کو قبول نہ کرنا، پروردگار اپنے لیے کہتا ہے میں عزیز ہوں، یعنی کیا، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو پروردگار کے اندر نفوذ کر سکے، کوئی شے نہیں ہے جو پروردگار کے، اب جو کسی کا بھی اثر قبول نہیں کر سکتا اس سے زیادہ پائیدار کوئی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ محکم کوئی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ قادر کوئی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سپریم کوئی ہو سکتا ہے، نیور، کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے، تسبیح، تسبیح کا جو ابھی ہم نے سارا کانسیپٹ دیا وہ کیا ہے، ایوری تھنگ جو تسبیح کر رہی ہے، یعنی کیا، ہر شے میں پروردگار کا نفوذ ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز کے اندر پروردگار کا اثر موجود ہے، اینڈ بالعکس کیا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار کے اندر کیا کر سکے، نفوذ کر سکے، کوئی چیز خدا کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتی، خدا تمام کائنات کو مینیپولیٹ کر رہا ہے لیکن نتھنگ کین مینیپولیٹ خدا بند. اب یہاں پر بس آخر میں ایک جملہ آپ کو کہوں گا، دعا میں دعاؤں کا مطالعہ ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں، اپنی لائف میں کچھ چیزوں کو تھوڑی سی کنسیڈریشن زیادہ دیں، پلیز، قرآن کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ اور دعاؤں کا مطالعہ، یہ تھوڑا سا ٹائم جب آپ ان کو دینا شروع کریں گے اتنی خوبصورتی سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی کہ آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں، نہیں دین آپ سے کہتا سارا دن قرآن پڑھو، نہیں دین آپ سے کہتا کہ سارا دن احادیث پڑھو، نہیں کہتا، جسٹ 10 to 20 minutes، تین حصے کر لیں نماز فجر کے بعد، میں نے 20 minutes زیادہ لگ رہے ہیں 10 minutes قرآن پڑھنا ہے. لیکن میں نے جو بتایا کل آپ کو، کیا یا شروع کی یا آخر کی آیت کو تھوڑی دیر اس میں پونڈر کرنا، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا. میں نے ظہرین کے بعد 5 minutes 10 minutes میں نے کچھ احادیث دیکھنی ہے. آج کل تو سافٹ ویئر موجود ہیں، کوئی ایک حدیث کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں، کچھ ایک احادیث کو، نہج البلاغہ کی کچھ حکمتوں کو روزانہ ایسے ہی، آپ دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں تاثیر آنا شروع ہو. مغربین کے بعد مثلا صحیفہ سجادیہ کی ہر دعا کے، زیادہ نہیں 2-3 lines جتنی ہو، آج رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی کبھی پڑھ کر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کیا دعا ہے. واقعا فراز ہے، واقعا اس کے اندر خدا کی معرفت کے وہ ابواب ہیں جو ہمیں کہیں اور نہیں ملیں گے. اسی مہینے میں یہ ہدیہ کی گئی ہے، امام نے اپنے صحابی کو اسی مہینے کے اندر ہدیہ کی ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے طویل. میں اس کو بعض وقت کہتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، بہت ہمیں جوش آتا ہے کہ آج میں ابو حمزہ صومالی پڑھوں گا، لیکن جب میں کتاب کھولتا ہوں پھر صفحے گننا لازمات، پہلے تو صفحے دیکھتے ہیں نا کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہو رہی ہے. ابو حمزہ صومالی شروع کیا، جب دیکھا 2-3 امید جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، جب 5-6 کو کراس کرتی ہے صفحہ تو پھر اور ضعیف ہو جاتی ہے، اور جب پتہ لگتا ہے کہ یہ تو 10-12 صفحوں کی دعا ہے تو پھر ہم وہیں کتاب بند کر کے کہتے ہیں ابھی نہیں، انشاءاللہ فرصت سے پڑھوں گا، اور پھر وہ فرصت آتی نہیں ہے. تو میک اٹ لائک دس، تھوڑا سا اپنے ساتھ تعہد کریں، کوئی ایک نماز طے کر لیں کہ مغرب کے بعد میں آج سے دعائے ابو حمزہ کی 2-3 lines بس، ناٹ مور دین دیٹ، صرف 2 or 3 lines، اور پھر وہ جو 2-3 lines آپ نے پڑھ لی ہیں ڈونٹ ریپیٹ اٹ، کنسیشن، ڈونٹ ریپیٹ اٹ، آگے چلتے جائیں، نو پرابلم. آپ دیکھیں گے کہ وہ جملے آپ کو امام ہدیہ کر رہے ہوں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. ایک جملہ دعاؤں میں بعض اوقات آتا ہے کہ پروردگار وہ ذات ہے کہ جس کو الحاح البلحین، یہ لفظ استعمال کیا، یعنی اصرار کرنے والوں کا اصرار جس کو اپنے امر سے، اپنے ارادوں سے بدلتا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے سامنے یہ، یعنی یوں کہہ لیں ماں باپ میں اور خدا میں فرق یہاں پر ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سم تھنگ وچ از آئی ایم کنسیڈرنگ بیڈ فار مائی چلڈرن، ایسا ہی ہے نا، میں لیکن اس کے اصرار کے آگے کبھی کبھار ہتھیار ڈال دیتا ہوں، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، بچے کے لیے میں اس کو برا سمجھ رہا ہوں لیکن بچے کا ضد، بچے کی تڑپنا، بچے کا بار بار للکھنا، ابھی میں سارے لفظ استعمال کر لوں کیونکہ الحاء میں یہ سارے معنی شامل ہیں، لفظ الحاء میں عربی میں یہ سارے معنی شامل ہیں، اس کا للکھنا، بار بار کہنا امی پلیز، بابا پلیز، مختلف طریقے سے، بہانے بہانے سے، آخر میں کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک نو پرابلم، اس کی بری چیز کو اس کے الحاء کی وجہ سے میں کنسیڈر کر لیتا ہوں. پروردگار اس سے زیادہ افضل ہے، وہ جس چیز کو ایک مرتبہ کسی کے لیے برا سمجھ لیتا ہے کبھی بھی اس کے حق میں اس شے کو جاری نہیں کرتا، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گڑ گڑا گڑ کرا کے کیوں نہ مانگے. اور دس، اگر آپ اس کو صحیح معنی میں سمجھیں تو یہ وہ خدا کی محبت ہے اپنے عبد کے ذریعے سے کی طرف، کہ جب وہ ایک شے کو اس کے لیے برا جان لیتا ہے تو اس کے تڑپنے کے باوجود بھی اس کو وہ بری شے نہیں دیتا. ہماری اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کسی نقصان دہ شے کو تصور کر لیں، لیکن خدا کی اپنے بندوں سے محبت اس لیول پر ہے کہ جہاں پر ناممکن ہے بندے کے حق میں کوئی شے نقصان دہ ہو اور پروردگار اس چیز کو کنسیڈر کر لے. ہمارا خدا ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور ہمیں اپنے پروردگار سے کم از کم اس محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بار الہ بحق ماہ مبارک رمضان، اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ صاحب حاضل کتاب، وارث حاضل کتاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق حاضل شہر، اس مہینے کا تجھے واسطہ ہے، جتنے بھی مظلومین یہ جہان ہیں بار الہ ان سب کو ظالم کے مقابلے پہ نصرت اور کامیابی عنایت فرما. یمن کے جو مظلومین ہیں، شام کے جو مظلومین ہیں، بحرین میں جو مظلومین ہیں، نائجیریا میں مظلومین ہمارے موجود ہیں، خصوصاً ابھی سب فلسطین میں جو حالات چل رہے ہیں، میانمار میں جو حالات چل رہے ہیں، بارِ الٰہی ان سب کی مدد فرما۔ استکباری تکفیری قوتیں، دین دشمن قوتیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ نظام انقلاب، انقلاب اسلامی ہے، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت، اور ہم سب کے رہبر سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔